الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واشهدوا حبا لله بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله الحب أساسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، پچھلی دفعہ ہم نے حدیث مبارک کا ٹکڑا پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ المعرفۃ رأس المال، المعرفت یعنی جان جانا، پہچان جانا، وہ رأس المال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ وہ ہماری یوں سمجھیں کاروبار کا کیپیٹل ہے. جب بھی بندہ کاروبار کرتا ہے اس کے اندر ایک انیشیل انویسٹمنٹ کرتا ہے. اگر ہم دین کو بھی ایک کاروبار سمجھ لیں، کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کا جان اور مال جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے بے شراکت کر دی، خرید و فروخت ہو گئی، اللہ نے فرمایا میں نے ان کو خرید لیا. تو جب ہمیں اللہ تعالی نے خرید لیا تو ہم اگر اس خریداری کو پہچان جائیں گے کہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، مرضی ہماری نہیں چلے گی بلکہ پروردگار کی مرضی چلے گی، تو اس پہچان جانے کا نام معرفت ہے. صوفی اکرام کے ہاں کہتے ہیں جی لوگ آتے ہیں کیوں جی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا مطلب ہے یہ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اپنی اوقات جاننا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑی شہ سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی چکر میں پھنسے ہوتے ہیں، اس لوگوں کو دنیا داری نے پھنسایا ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ فلاں ٹائٹل لگا ہوا ہے، میں فلاں ایجوکیشن ہے میری یہ کوالٹیز ہیں، میں عام بندوں کے ساتھ کیسے اٹھوں بیٹھوں. یہ جو خانقاہوں میں آنے والے لوگ، سیدھے سادے سے لوگ، سادہ کپڑے پہننے والے، سادہ طریقے سے کھانا کھانے والے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں تو ریپلشن ہوتی ہے لوگوں کو، ڈسٹنس ہوتا ہے ان کا آپس میں. تو بندے کو اگر یہ پہچان ہو جائے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی میں بڑی شے نہیں ہوں. اچھا، دنیا داروں کو دنیا نے پھنسایا ہوتا ہے اور دین داروں کو دین کے علم نے پھنسایا ہوتا ہے. چار کتابیں کیا پڑھ لی ہوتی ہیں آپ، وہ اس میں پھنس جاتے ہیں. فرمایا کہ علم جو ہے بندے کے لیے حجاب بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. اور اللہ رب العزت کے لیے یہ بات تو مشکل نہیں ہے کہ علم کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے، ایسا بھی ہو جاتا ہے. جانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. چنانچہ معرفت کیا ہوتی ہے؟ یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان ایسی خانقاہوں میں جاتا ہے, وہاں پر بیٹھ کر اس کو اللہ اللہ کی مشقیں کروائی جاتی ہیں, اور ان مشقوں کی وجہ سے اس کا نفس جو ہے وہ سدھرنا شروع ہو جاتا ہے, من مرضی کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رب کی مرضی پہ چلنے لگ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی اس کو معرفت نصیب ہونے شروع ہو گئی, یہی پہچاننا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. باقی ہوتا ہے رستے کا خوبصورت ہونا. آپ اگر بادشاہ کے محل کی طرف جائیں گے تو راستہ خوبصورت ہوگا, راستے میں پھول بوٹے لگے ہوں گے, درخت ہریالی ہوگی اور وہاں اچھی اچھی چیزیں عمارتیں بنی ہوں گی. جو بندہ اللہ اللہ کرنے بیٹھتا ہے, اللہ رب العزت پھر اس کی روحانی تقویت کے لیے اس کو وٹامن دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ اور آگے آئے, کیونکہ یحبہم ویحبونہ, وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. کون پیار کرتا ہے؟ وہ ہم سے پیار کرتا ہے, پھر ہم اس سے پیار کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچے کو چار دن جھڑکیاں دیں اور وہ دیکھیں آپ کے قریب نہیں آئے گا. آپ کو محبت دینی پڑے گی اس کی محبت کو لینے کے لیے, ورنہ وہ محبت کرنے کا ڈھنگ نہیں سیکھے گا. جس پروردگار نے ہمیں بنایا ہے اس بات کا وہ ثبوت ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالی نے ہمیں بنایا. کسی مصور سے اگر پوچھے یہ تصویر لگی ہوئی ہے اس کے اندر کتنے رنگ پھیلے ہوئے ہیں, اب اس میں کئی ایسے کوئی ڈاٹ ایسا لگا ہوا ہے, آپ کے نزدیک تو یہ خامخا ہوگا, لیکن مصور کے نزدیک, پکچر بنانے کے نزدیک, والے کے نزدیک اس کی اہمیت ہوگی. اتنی بڑی کائنات میں پروردگار نے آپ کو اور مجھے بنایا. اگر ہم بھلے اس تصویر کا ایک ڈاٹ ہی کیوں نہ ہو, لیکن بنانے والے نے کچھ ٹائم تو اسپینڈ کیا ہوگا اس کو. یحبہم, وہ پیار کرتا ہے ہم سے, ہمیں اس بات پہ یقین آ جانا چاہیے. اور اس کی وجہ سے پھر ہم یحبونہ, اللہ اس سے ہم پیار کرتے ہیں. یہ محبت کا رشتہ جو ہے اس کی پہچان کروانا, یہی خانقاہوں میں کام ہوتا ہے. تو اس میں بیٹھ کر سمجھایا جاتا ہے تیرا پروردگار اس سے محبت کرتا ہے. یہ بندہ یہ سمجھ جائے گا تو وہ پھر پروردگار کی نافرمانی نہیں کرے گا, جیسے ممکن ہو سکتا. اب اس حدیث مبارک کا ایک اور ٹکڑا, الحب اساسی ہے. حب اساسی کا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک عمارت بنائی ہے, اس کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ اس کی اساس ہے. اس کی فاؤنڈیشن جس کے اوپر اس عمارت نے بلند ہونا ہے وہ کیا چیز ہے؟ حب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب اگر نہیں ہوگی تو عمارت کھڑی نہیں ہوگی. آپ زمین کے اوپر اٹے رکھ کے عمارت بنائے, ساری سٹوری گر جائے گی. جس کے اندر حب نہیں ہے وہ اس دین کے اندر چل ہی نہیں سکتا. اس کے اندر کیا آئیں گے؟ شکوک و شبہات آئیں گے, پریشانی آئیں گی, کنفیوژن آئے گا, اس کے اندر پریشان ہو جائے گا, تو مائنڈ ورک ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ محبت نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا دار جو ہوتے ہیں, دنیا دار کسے کہتے ہیں؟ وہ جو بندہ جس دنیا کی محبت میں لگا ہوا ہے, بس آسان سا فارمولا ہے اس کا. اس کے اندر کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ اس کو کہیں مسجد میں آ جاؤ, دل نہیں لگتا. اسے کہو کہ بھائی عبادت کرو, دل نہیں لگتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ محبت نہیں ہے. دنیا کی محبت ہے. آپ اسے کہیں چار گھنٹے بیٹھ کے تم جو ہے کمپیوٹر پہ کام کرو, ایسا رہے گا وہ جی اس میں فلاں اسٹاک, یہ اسٹاک, وہ اسٹاک, سارا سارا دن کام کرتے ہیں بال کمانے کے لیے, تھکتے ہی نہیں ہیں. ایک گھنٹہ کہے آپ مراقبہ کر لیں, نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. پانچ منٹ کے بعد جسم درد کرنے لگ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے, صاف سی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اساس کیا ہے؟ محبت ہے. جس کی محبت کی شدت بڑھتی چلی جائے گی یہ اپنی عمارت کو بڑا کرتا چلا جائے گا. جس نے اسکائی رائز بلڈنگ بنانی ہو اس کو ڈیپ فاؤنڈیشن کریٹ کرنی پڑے گی. اب عمارت کیا چیز ہے؟ عمارت آپ کے اعمال ہے, جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کا سٹرانگ ہونا یہ کمٹمنٹ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ساری دنیا چاہے مخالفت پر آ جائے, لو کاری حل کافرون, کہ سارے کے سارے کافر چاہے ناراض ہوں, انہوں نے کہا میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. بلال حبشی کو جب ابو جہل مارا کرتا تھا تو وہ واپسی جواب میں کیا کہتے تھے؟ احد احد احد. کئی لوگوں نے اسے کہا یہ احد احد کہتے ہو, اللہ کے کتنے نام ہیں, آپ احد کیوں پکارتے ہو؟ رحمان کو پکارو, رحیم کو پکارو, کل شیء قدیر کو پکارو کہ اللہ میری مدد فرما, یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں. فرمایا نہیں, یہ مجھے مارتے اس لیے ہیں کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, میں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا ہے, یہ مجھے مارتے ہیں. میں کہتا ہوں احد, میں ان کے بتوں کو اور توڑتا ہوں. یہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا وہ مار رہے ہیں تو یہ بھی ان کو مار رہے ہوتے تھے کہ لو بھائی تم اگر مجھے مارتے تو. اچھا اسی بات سے وہ چڑھتے تھے, جب وہ احد پکارتے تھے ان کے بت ٹوٹتے تھے, وہ چڑھتے تھے, وہ اور مارتے تھے. ماں اپنی گود میں بلال حبشی کر کے رکھ کے کہتی تھی میں نے بھی تو ایمان قبول کیا ہوا ہے, میں چپ چپ کے پھرتی ہوں, تو ان کو تنگ کرتا ہے تو یہ اور مارتے ہیں, تو میرا بچہ ایسے نہ کر. وہ کہتے تھے مجھے بھی اسی میں مزہ آتا ہے. تو بھائی یہ احد احد پکارنا یہ اس وجہ سے کہ ایمان کی پختگی تھی. اسی طرح نماز کو دیکھ لیں, نماز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مومن اپنی محبت کا اظہار کیسے کرے آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ تو ساری ارض و سماوات کا مالک ہے, بنانے والا ہے. اب اللہ رب العزت کو کیا پیش کریں؟ جب کسی کو پیش کیا جاتا ہے تو وہی پیش کیا جائے گا جو اس کے پاس نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اللہ بڑا ہے, اللہ کو اگر عاجزی پیش کریں گے جو اس کے پاس نہیں ہے تو یہ بڑا مناسب تحفہ رہے گا. تو ہم جتنے عاجز بنتے چلے جائیں گے اتنا اللہ کو پسندیدہ لگے گا, اتنا اچھا لگے گا, اللہ کو پسند آتے چلے جائیں گے. لہذا نماز کے اندر غلامی والی شکل بنا کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, ساری قطاریں باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں جی, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر, ہم بھی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں, ہم بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں. امام اگر غلطی کر جائے, مسئلہ لکھا ہوا ہے, تم سمجھو کہ بس ہم نے بھی غلطی کر لی, تمہیں پتہ بھی چل رہا ہے اور امام اٹھ کے کھڑا ہو گیا, تو آپ سہو کر لیں, بھول جائیں, اپنے آپ کو بھلا دیں, اس نے غلطی کی تم نے غلطی کر. اتنی غلامی والی کیفیت نماز کے اندر پائی جاتی ہے. امام پانچ دفعہ کھڑا ہو گیا رکعت میں, آپ بیٹھے رہیں گے؟ آپ کھڑے ہوئے غلام کیا کرے گا؟ اس نے تو بس تابے داری کر لی ہے. اب امام نے سجدے صاف کر لیا, اس نے سجدے صاف کر لیا, ماشاء اللہ دو سجدے ہو گئے نا, دو دفعہ رکعت ہوگی نا, یہ سجدہ صاف ایک رکعت کے برابر ہوتا ہے. تو پہلی رکعت پانچ پڑھی گئی, ایک اضافہ ہو گیا, اور یہ جو ہے اضافہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے, بھلوا رہا ہے, نماز خراب کر رہا ہے. آپ نے سجدہ صاف کر کے چھ رکعتیں پڑھ لی, دو رکعت شیطان کو واپسی کہ تو نے تنگ کیا, لے دو اور ہو گئی. دشمن اسی سے تنگ ہوتا ہے. تو لکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دو شیطان کا تھپڑ اس کو لگایا, چار دیری پوری ہو گئی. اچھا اسی طرح روزے کو دیکھ لیں, سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنا. اب اگر اس میں بندہ گناہوں کو نہ چھوڑے تو کیا ہوگا؟ روزہ ہوگا وہ. آپ بتائیں کیا کرے گا وہ؟ تو روزہ جو ہے اس میں بھوکا پیاسا رہنا اور یہ ظاہر کرنا کہ اے اللہ میں تیری محبت میں اتنا دیوانہ ہوں کہ اگر مجھے بھوک بھی برداشت کرنی پڑے تو میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیری محبت تو نہیں چھوڑوں گا، تیری محبت تیرے عشق میں میں جو ہے سچا ہوں. زکات بھی دیتے ہیں، لوگوں کو مال کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، لہذا کما کے بچا کے جس کو سارے سال بچائے رکھا اسی میں سے نکال کے زکات بھی بانٹ رہا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس کو دینا ہے، سب سے پہلے قریبی رشتے داروں کو دینا ہے، وہ سب سے زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کو سب سے پہلے دینا ہے واپسی پکڑ پکڑ کے. کیسا انسان کا تزکیہ اللہ نے کیا ہوا. پھر حج کو دیکھ لیں، حج میں کیا ہوتا ہے؟ دو چادریں پہن کر ساری دنیا سے اس نے ناطا توڑ دیا، اب یہ خالص اللہ تعالی کا ہو کر یہ جا رہا ہوتا ہے. اس میں ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں ساتھ ساتھ کہ باقی ساری عبادات میں اللہ تعالی نے کمی بیشی کی ہوئی ہے. بیمار ہو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو. عورتوں کے لیے کچھ دن نماز نہیں پڑھنی ہوتی. روزہ سفر پہ ہو، بیمار ہو چھوڑ دو. زکات پیسے نہیں ہے نہ دو، لوگ تمہیں زکات کے پیسے دے دیں گے. حج زندگی میں ایک دفعہ کر دو، سب حالات ٹھیک، ایک دفعہ حج پہ چلے جاؤ، یہ دین. باقی کیا بچا؟ ایک بچا ایمان. ایمان کے اندر کمی بیشی نہ کرنا. ایمان کے اندر اگر تم نے مذاق میں بھی کچھ کہہ دیا، ہماری غیرت برداشت نہیں کرے گی، ہم پکڑ لیں گے. ساری زندگی تم عبادت کرتے رہو، اللہ کا نام لیتے رہو، لیکن اگر تم نے آخری لمحے میں بھی ایمان کے اندر کمی بیشی کر دی، ہم تمہاری ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ آخری کلمہ جس بندے کا لا الہ الا اللہ دہل جائے. کیا مطلب؟ آخری کلمہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، باقی ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، داخل جنت؟ او بھائی، اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی اگر تم اس کمٹمنٹ پہ رہو گے لا الہ الا اللہ کی، اور آخری کلمہ بھی تمہارا لا الہ الا اللہ ہوگا، بس اللہ نے تمہارے باقی گناہوں کو معاف کر، جاؤ جنت میں جاؤ. لیکن کمٹمنٹ تو ہونی چاہیے، تمہاری ڈیل تو ہونی چاہیے. اللہ نے تمہارے ساتھ بے شراکت کی ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں خریدا ہوا ہے، یہ تمہاری جو ہے ڈیل قائم رہنی چاہیے. اور یہی تو فرق ہے مسلمان کا اور غیر مسلمان کا. مسلمان کیا گناہ نہیں کرتا؟ اس سے غلطی نہیں ہو جاتی؟ جو کافر کرتے ہیں وہ سارے کام مسلمان بھی کر گزرتا ہے، تو یہ جنت میں چلا جائے گا، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. وجہ کیا ہے کہ اس بندے نے ایک ڈیل کی ہوئی ہے، اس میں کمی بیشی یہ کرتا ہے، پھر معافیا مانگتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، پھر اس کے، لیکن اپنی ڈیل سے کسی دن بھی نہیں پھرتا. اور یہ ڈیل جو ہے، یہی جو ہے اس کا احساس ہے، یہی اس کا ایمان ہے، یہی اس کی محبت کی وجہ سے. جتنی محبت ہوگی اتنا یہ انسان اللہ تعالی سے اٹیچ ہوگا. اب یہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، کنت کنزم مخفیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، نہ فرشتے تھے نہ جن تھے نہ انسان تھے، کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ چاند تھا نہ ستارے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کو جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا. تو فرمایا کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، فاحببتو، میں نے یہ چاہا، میرے دل میں یہ محبت پیدا ہوئی. احببتو حب سے نکلا، احببتو ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، تو لوگ میری کوالٹیز کو سمجھیں، کوئی ہو جو مجھے پہچانے. ایسے ایسی ایک آدمی ہے، اس کے اندر بڑی کوالٹیز ہے، وہ تصویر بنا دیتا ہے، لوگ پہچان جاتے ہیں، کہتے واہ بھی واہ، کیا کمال کیا. اب اگر وہ تصویر نہ بنائے لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہوگی. اللہ نے بھی چاہا کہ میں پہچانا جاؤں ان اعرف فخلقت الخلق, تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا, رنگ برنگ ترنگ سب اللہ نے بنا دیا. اس سے کہتے ہیں جی پھولوں میں خدا نظر آتا ہے جی, اور آبشاروں میں بھی خدا نظر آتا ہے, اور فلاں چیز میں بھی خدا نظر آتا ہے, فلاں چیز میں بھی خدا نظر آتا ہے. صوفیہ بعض لوگوں کے اوپر جن پہ غلبہ طاری ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں وحدت الوجود, ہر چیز کا وجود میں ایک وحدت اللہ ہی اللہ ہے. ان کے اوپر کیفیت ہوتی ہے. حضرت منصور ان کے اوپر بھی یہ کیفیت طاری ہوگی, جدھر جاتے تھے پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہے جی پھول بھی کلمہ پڑھتے ہیں, اور جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جناب اللہ اللہ اللہ, بھائی یہ بھی اللہ نے بنایا, یہ بھی اللہ نے بنایا, یہ بھی اللہ نے بنایا, تو کہنے لگے ہر چیز ہی اللہ, اپنے جسم کو دیکھا وہ یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہوا ہے, یہ کیا ہے, وہ میں ان الحق, میں بھی الحق ہوں, میرا اپنا وجود ہی مٹ گیا. لوگ ان کے اوپر ایک جذبہ پیدا ہو گیا, علماء نے فتویٰ دے دیا اور بالآخر ان کو سولی چڑھا دیا. لیکن اللہ بھی تو پھر محبت کرنے والوں کی محبت کو ضائع نہیں کرتے, اللہ نے بھی پھر مرنے کے بعد بھی ان کے جسم سے جو ہے ان الحق کے نعرے لگوا دیے. تو بھائی حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بعد میں آ کے یہ سمجھائی بات کہ یوں نہ کہا کرو, کہ وحدت الوجود کہا ہی نہ کرو, کیونکہ یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جس سے لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لہذا تم یہ کہو کہ وحدت المشرود, لفظ بدل دیا, کیونکہ لوگ جو ہے نا لفظوں کے بڑے پیچھے پڑتے ہیں, ان کو کہو نا نقش بندی, او ہو پتہ نہیں ان کو گولی مار دی کسی نے, تو وہی نقش بندی کا ہے, دیے کیا ہو گیا, تیرے ابا کا بھی تو نام ہے, تیرا بھی نام ہے, تیرے دادا کا بھی نام ہے, اور نہیں مسلمان کا ہو جی, مسلمان کا مسلمان, اچھا مسلمان کہہ دیتے ہیں تم, کیا کیا مطلب ہے نقش بندی مسلمان نہیں ہے, تو وہ بس ایک بات بنانی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بدل دو, یہ کہو کہ مشہور, اچھا مشہور کہنے سے کیا ہوا کہ ہر چیز کس چیز کی شہادت دیتی ہے, اللہ کی دیتی ہے, لہذا اس نے اللہ کو بدل دیا, مسئلہ حل ہو گیا. اب صوفیہ کرام نے مشہود حقیقی کے اوپر لکھنا شروع کر دیا, وحدت المشہود, ہر چیز اللہ کی شہادت دے رہی ہے, وحدت الوجود کی بجائے وحدت المشہود لکھ دیا گیا. تو کیا ہوا, ساری مخلوق اللہ رب العزت نے جو ہے پیدا کی, مقصد کیا تھا کہ ان اعرفو, کہ لوگ مجھے پہچانے جانے. اب یہ اس کے پیچھے علماء لکھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں تعین حبی, اللہ نے تعین کیا, اللہ نے ڈیسائیڈ کیا, اللہ نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا, کس کو, حب کو, ہر چیز میں اللہ نے حب کو آپ ڈال دیا. کیونکہ کائنات بنی کس وجہ سے تھی, احبابتوں کی وجہ سے بنی تھی, میں نے پسند کیا, اس پسند کو ہر ایک چیز میں ڈال دیا. اچھا بھی وہ کیسے, آپ بتائیں, زمین کھینچتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے وہ بھی تو کھینچتا ہے نا, کہ بھائی تو بھائی یار بیٹھا رہے ادھر ہی, وہ بھائی میں نے جانا ہے گھر جانا ہے, یار بیٹھتے تھے پڑھنے کے, جانا ہی نہیں ہے, وہاں وجہ کیا ہے, کشش ہوتی ہے, کھینچنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا, یہ حب کی جو ہے نا یہ نشانی ہے, سمبل ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس بندہ آتا ہے. آپ لوگ آئے ہیں یہاں پر, کتنی دفعہ آپ کو انوائٹ کیا, لوگ تو ولیمے میں بھی نہیں جاتے, حب ہے تو یہ ہم بیٹھے ہوئے نا کٹھے, کون سی چیز ہے, تو یہ حب ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان آ کے بیٹھتا ہے, ملتا ہے, بار بار جڑتا ہے, اور یہ جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا زمین کے اندر بھی اسی طرح حب ہے, وہ اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو, اگر یہ نہ ہو تو انسان باؤنس کرنے لگ جائے گا. اسی طرح باقی جتنے بھی چاند ستارے سورج جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کھینچتی ہیں, اس ساری جو ہے اٹریکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری جو ہے کائنات کو بنایا ہوا ہے, پوری گلیکسیز جتنی بھی ہیں وہ ساری ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. اچھا اسی طرح پودوں کو دیکھ لیں, سن فلاور, سن فلاور کیا کرتا ہے, جب سن رائز کر رہا ہوتا ہے تو اس کا فیس سن کی طرف, جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, سن صاحب کی طرف جا رہے ہیں, رات کو بھی کبھی دیکھیں تو شاید یوں کر کے کھڑا ہوگا,
اب سن سن کے ساتھ اس کی اٹریکشن ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے کریٹ کر دیا. اچھا اسی طرح پانی کو دیکھ لیں, پانی کے اندر مچھلیاں رہتی ہیں. اب مچھلی کو آپ تھوڑی سی دیر کے لیے باہر نکالیں, وہ تو جان ہی دے دیں گی. جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا نا, ایسے مچھلی جو ہے وہ پانی کے ساتھ رہتی ہے, پانی سے نکالیں تو مر جائیں گی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کی محبت کو مثال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے فرمایا, المؤمن جو مومن ہے, فی المسجد وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے, کل سمک کی جیسے کہ جو ہے سمک ہوتی ہے, مچھلی ہوتی ہے, فی الماء پانی کے اندر, پانی کے اندر جیسے مچھلی ہوتی ہے, اس طرح مومن مسجد کے اندر اس کا دل لگا ہوتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے, وہ ذکر عبادت والی جگہوں پر آتا ہے, اس کو مزہ ہی ادھر ہی آتا ہے. آپ اسے کہیں کہ بازار جانا ہے, فلاں شاپنگ کرنی ہے, اس کے سر پہ درد پڑ جاتا ہے کہ کیسے جاؤں گا یار, یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے, بازار جانا ہے, وہ ادھر جائیں گے پتہ نہیں کون نظر آئے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. اور جس کا دل جو ہے وہ لگا ہوتا ہے دنیا میں, وہ تو جناب کہتا ہے پارٹی تھی, بڑا مزہ آیا, اور اس کو بھیج دو پارٹی, اور یہ تو کہے گا بھائی بڑی مصیبت تھی. کئی لوگ ایسی پارٹی جس میں اتنا گناہ کیا ہوتا نا, تو اینڈ میں کہتے ہیں جی بڑا انجوائے کیا, آگے کہتے ہیں گناہ کرنے پہ انجوائے کیا. بھائی کبھی کبھی تو کوئی کر لینا چاہیے نا, کبھی 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 زہر کی گولی کھا لے جا کر, گناہ بھی زہر ہی ہے نا, کبھی کبھی زہر کھا لیا جاتا ہے. نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کبھی کبھی کرنے کا, کبھی کبھی گناہ کرنا. اب محبت کے درجات ہوتے ہیں, کتابوں میں لکھا کہ بھائی جب آپ کسی کو پہلے پہلے ملتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک رغبت ہوتی ہے. آدمی بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے, ہر ایک کے ساتھ انسان کو کوئی اٹریکشن, کوئی ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی اٹریکٹ کرتی ہے, آپ کو اچھے لگتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رغبت. دوسرا لیول آتا ہے کہ آدمی جب بار بار ان سے ملتا رہتا ہے, وہ زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, تو پھر اس پہ یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس بندے کو ملوں. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ پروگرام جو ہے پھر کب ہوگا. ہمارے ایک دوست ہیں, نیو جرسی میں پروگرام کرواتے ہیں, تو اب وہ بڑی تاکید سے پروگرام مانگتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھی کیا وجہ, کہتے ہیں جی وہ کیا کرے, اب لوگ جو ہے کال کر کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ پروگرام نہیں ہوا کچھ عرصے سے, تو بھائی اب طلب پیدا ہو گئی اللہ کی باتیں سننے کی. تو پہلے شروع شروع میں بلاتے تھے, لوگ نہیں آتے تھے, اب جب طلب پیدا ہوگی خود ہی آنے شروع ہو گئے. اچھا اسی طرح جب یہ طلب اور بڑھتی ہے, اور بندہ سمجھتا ہے کہ اب تو میں اپنے محبوب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے بغیر تو رہنا ہی مشکل ہے, تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی ایک خاص لیول آف اٹیچمنٹ ہو گئی ہے, اور اسی لیول آف اٹیچمنٹ کا نام محبت ہے. اور یہ محبت جو ہے جب تک وہ اپنے محبوب کو مل نہ لے, اس کو سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیتی. اس کی یہ نشانی ہوتی ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں بھائی آپ آئیں بھی پروگرام میں, وہ کہتے ہیں جی کیا کروں بڑا میں ضرور ہوں. اچھا بھائی پتہ چل جاتا ہے بھائی اس کا بھی جو تھرمامیٹر جو ہے نا کس لیول کا چل رہا ہے. سالکین چاہتے ہیں جب بھی ہمیں شیخ سے ملاقات ہو ہمیں اگلا سبق مل جائے. بھائی اگلا سبق کیسے مل جائے, ملاقات آپ نے مہربانی کر کے کی ہے یا آپ نے کچھ اس میں حاصل بھی کیا ہے؟ ایک لیول اس کو کریٹ کرنا پڑے گا, تب جا کے ایک آپ کی وہ اٹیچمنٹ ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. اب محبت کی جو معراج ہے وہ عبادت ہے. محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے, پوچھتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آج کے بعد میری مرضی ختم ہو گئی ہے, بس سب کچھ آپ ہی آپ ہو گئے. مومن بھی یہی بات کہتا ہے کہ اللہ میاں میں نے اپنی مرضی کو ختم کر دیا اور میں نے ایمان قبول کر لیا, اس بات کے یقین کر لیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی,
کہ اللہ تیری رضا پر میں راضی ہو گیا جو تُو نے پیغام بھیج کے پیارا حبیب بھیجا تھا اس کی ہر ہر ادا میرے سر آنکھوں پر. کہتے ہیں جی داڑھی بڑی عجیب سی چیز ہے جی. بیوی کہتی ہے بھائی یہ تھوڑی سی چھوٹی کرا دے, اس میں چھوٹی کراتے ہیں اچھا تھوڑی سی اور چھوٹی کرا دے اور چھوٹی کرا دے وہ غائب ہو گئی. اچھا خاصا داڑھی والا بندہ سکڑتے سکڑتے گئے, یہ کیا ہوا بیوی کی محبت غالب آ گئی. اللہ ہی بچائے. تو اب کیا ہوتا ہے جب بندے نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈیل کر لی تو اب اس کے بعد اسلام میرا وے آف لائف ہے. یہ نہیں کہ دفتر جاؤں گا تو پھر جینٹل مین, گھر آؤں گا تو میں مولوی صاحب, ایسا نہیں. وے آف لائف کیا ہے؟ اسلام. تو یہ آپ نے ڈیل کر لی. اچھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے تم نے یہ ڈیل کر دی نا, اب سن. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام تم نے قبول کر لیا, اللہ نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, بس جا. نامہ اعمال کے اندر سب سے قیمتی چیز استغفار ہے. حشر کا دن ہوگا, آپ خود سوچیں جس بندے کو اللہ کہہ دے گا کہ جا میں تجھے معاف کر دیا, آپ بتائیں کہ اس میں اور وہ دوسرے بندے میں جس کو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ سے حساب شساب لینا ہے, ذرا پوچھتا ہے کیا فرق ہوگا ان دونوں کا؟ جس بندے کو یہ کہہ دیا بغیر حساب کے تجھے معاف کر دیا, آپ سوچے لائن لگی ہوئی ہے اور کھڑے ہوئے ہیں کہ چیکنگ ہو رہی ہے. ہم جب آتے ہیں نا یہاں پر لائن لگا کر چیکنگ ہوتی ہے, جن کا تجربہ ان کو پتا ہوگا, کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ چلو جاؤ بغیر حساب کے, کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ تمہارا ادھر ہے نا ایک اور کمرہ بھی ہے, باب اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے مر گیا رل گئے پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا کرے گا وہ. تو آخرت میں جتنے لوگ ہوں گے بے حساب بخشے جانے والے ان کو فرشتے لے لے کے جا رہے ہوں گے اور باقی لوگوں کو کہا جائے گا ذرا ویٹ کرو. یہ ویٹنگ ٹائم کچھ لوگوں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا. کھڑے رہو, مالک بھی پوچھنا ہے نا, تو فارغ ہو کے پوچھے گا. جہنم کی آگ بھی دہک رہی ہے اور یہ بندہ کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ, پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. کھڑے رہو کھڑے رہو, اللہ محفوظ فرمائے. تو میرے بھائی الاسلام یہدم ما کان قبلہ, تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ڈیل کر لی, تیرے اندر یہ ایمان پکا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا بغیر حساب کے جا دیا. اب دیکھیں ہم نے بتایا کہ رغبت ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے. اب سنیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, انا الی اللہ راغبون. رغبت کا لفظ کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. بے شک ہم کس کی طرف رغبت کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف. یہ کیا ہے؟ محبت کا ابتدا ہے, بگننگ آف لو ہے. شروع شروع میں کیا ہوگی؟ سالکین کے اوپر ہلکی ہلکی محبت, ان کو ٹیسٹ ہوگا. پہلے تو دنیا میں پھنسے ہوئے تھے نا, اب خانقاہوں میں آنے سے کیا ہوگا؟ ہلکا 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 محبت کا مزہ لگنا شروع ہو جائے گا, تو رغبت پیدا ہونے لگ جائے گی. تو یہ محبت کس کی طرف جا رہی ہے؟ فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے انا الی اللہ راغبون. اگلا آ جاتا ہے وسط, درمیان, میڈیم لیول آف لو, اب انٹینسٹی بڑھ گئی. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, ضعیف ہیں وہ طالب اور مطلوب جو غیر سے محبت کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ تم نے اگر طلب رکھنی ہے تو اللہ کی طلب رکھو, اللہ سے محبت کرو. اللہ رب العزت یہاں پر یہ بات تو سمجھا رہے ہیں کہ غیر اللہ کی طلب نہ کرنا, دنیا میں بس رہنا ہے. کہتے ہیں ایسے رہنا ہے جیسے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے, اندر نہیں آنے دینا اس کو, جیب میں پیسے رکھو جتنے مرضی رکھو, آئی ایس کو نہ بتاؤ. ہاں نہیں بھائی, دل میں نہ دھیان دیتے, ایسے کاروباری کر لیں گے آئی ایس کو.
جتنے مرضی پیسے کماؤ نہ پیر ناراض ہوتا ہے نہ اللہ میاں ناراض ہوتا ہے. کماؤ بے شک کماؤ, لیکن اپنے دل میں اس کی محبت نہ پیدا کرو. اب دل میں محبت پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی نماز جا رہی ہے, آپ نے آپ کاروبار میں مصروف ہیں, بھائی گاہک لگے ہوئے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, نماز چلی گئی. بندے کو ہوا اوہ یہ کیا ہو گیا, نماز چلی گئی. اگلی نماز کا ٹائم آ رہا ہے, پھر کوئی اور کام میں لگ گئے, پھر کچھ ہو گیا. یہ غلط ہے. دنیا کے لیے ہم دین کو قربان کرتے ہیں, ہمیں چاہیے دنیا کو دین کے لیے قربان کیا کریں. یہ پیٹرن چینج کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کماتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں دین کو, کہ نمازیں پڑھنی ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. اچھا اب جب لیول آف لو اور بڑھے گا, محبت اور بڑھے گی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا. اب دیکھو خطابات کے ساتھ بتایا جا رہا ہے, ایمان والے وہ جو ایمان لے کر آ گئے, یہ پکے بندے ہیں. وہ کیا ہے؟ اشد حبا للہ, وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. شدت کے لفظ استعمال کیا, شدت کے لفظ آپ بتائیں کتنا ہوتا ہے؟ کوئی انتہا ہے اس کی؟ کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ہر بندے کی شدت اپنی اپنی ہے, ہر بندے کو اپنا اپنا مزہ لگا ہوا ہے اللہ کی محبت کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان بغیر اللہ کی محبت کے نہیں ہو سکتا. ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ضرور ہے, بس اس کی انٹینسٹی میں فرق ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اچھا یہاں تک تو چلو سمجھ میں آ گئی کہ یہ محبت کی بات تھی. اور اگر تم یہ ڈیل نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے تو بنایا اسی لیے تھا کہ انا اعرف, کہ میں پہچانا جاؤں. کس چیز سے پہچانا جاؤں گا؟ محبت سے پہچانا جاؤں گا. یحبہم و یحبونہم, جب اس نے پیدا کیا ہے وہ محبت کرتا ہے. اور اگر تم اس کی واپسی محبت کے جواب میں نہیں دو گے, ایک بچہ چھوٹا سا آتا ہے کہتا ہے ابو آئی لو یو, آپ کو کہنا پڑتا ہے آئی لو یو ٹو, ورنہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا آپ سے. جب اللہ محبت کرتے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, تو مومن کے اوپر لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے واپسی محبت کرے. اگر وہ محبت نہیں کرے گا تو پھر اللہ کا پیغام سن لیں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, یاد رکھو کہ وہ واحد اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے. آگے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ, کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, ان یشرک بھی, وہ جو اس کے ساتھ شرک کریں گے, جو محبت کے اندر پارٹنرشپ کریں گے, جو اس کے سوا کسی اور سے محبت کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, اس کے علاوہ باقی سب چیزوں کو معاف کر دے گا. لِمَنْ يَشَاءُ, جس کو وہ چاہے, پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے, وہ زبردستی نہیں ہے, اللہ کے اختیار میں. وہ چاہے تو پکڑ لیں, لیکن فرمایا کہ ہم معاف کرتے ہیں. لیکن اس محبت کا دائرہ کار جو ہے, جو اس محبت کی لمٹس ہیں, وہ کیا ہیں؟ شریعت ہے. ہم بیوی سے ماں والی محبت تو نہیں کر سکتے نا, بیوی سے بیوی والی محبت ہوتی ہے, ماں سے ماں والی محبت ہوتی ہے, پیر سے پیر والی محبت ہوتی ہے, نبی سے نبی والی محبت ہوتی ہے, اللہ سے محبت اللہ والی ہوتی ہے. پیر کو اللہ بھی نہیں بنا دینا, کئی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہ غلو کرتے ہیں جی, کئی اسی طرح ہوتے ہیں کہتے ہیں جی وہ ماشاء اللہ عشق نبی واہ جی واہ چڑھ جاتا ہے, وہ پھر وہ جناب کہتے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. جیسے نصارہ کے ساتھ ہوا, انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا ہی بنا لیا. تو ایسا بھی نہیں کرنا, اور نہ ہی ایسا خشکا بن جانا ہے کہ بس کہ اللہ کی نہ محبت, نہ رسول اللہ کی محبت, نہ کسی اللہ والے کی محبت, نہ اللہ کی نشانیوں کی محبت. رجال اللہ, تو ان چیزوں کی محبت یہ ضروری ہے, لیکن اس کا دائرہ کار وہ کیا ہے؟ شریعت ہے. اسی لیے شریعت کو بھیجا گیا.
شریعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی پہچان ہو. اللہ نے اگر اپنے انبیاء کو نہ بھیجا ہوتا اور ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہ ملی ہوتی, ہم اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس مالک نے انبیاء کو بھیج دیا اور ہمیں سمجھا دیا. تو سارا کا سارا یہ جو سمجھانا ہے, یہ معرفت الہی کو حاصل کرنا ہے. یہاں ایک نقطہ شاید پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, دوبارہ بتا دیتا ہوں, سمجھ میں آ جائے. دیکھو, علم الابدان کہتے ہیں تمام چیزوں کا علم, جتنی بھی چیزیں ہیں. مثلا دوائیوں کا علم حاصل کرنا, یہ جسم, ان کے اندر جسم وہ ایک چیز ہے, میٹر ہے. لہذا اس کا علم حاصل کرنا, اور اسی طرح آپ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا علم حاصل کرنے کا نام علم الابدان ہے. اب علم الابدان کی جو فائدے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو آبیس کر دیا ہے, لیکن ان کے اندر جو سیکرٹس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہائیڈ کر دیا, وہ ہمیں نہیں پتا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے, وہ جب ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں جو پلانٹ ہے, ہربل میڈیسن ہے, اس کو کھانے سے آدمی کو فلاں فائدہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں آبزرویشن کرنا. تو آبزرویشن سے یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے. آدمی اس کو دیکھتا ہے اور اس کو آبزرو کرتا ہے, اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ ہوا ہے. اب جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر تھیوری بناتے ہیں, اچھا بھائی یہاں پر بھی اس کو فائدہ ہوا, اس کو بھی فائدہ ہوا, اس کو بھی فائدہ ہوا, یہ تین چار لوگوں کو اس چیز کو کھانے سے فائدہ ہوا, اس سے کی کیا وجہ ہے, اس میں کون سی بیماری تھی, اس میں کیا چیز تھی. کرتے کرتے انہوں نے ایک تھیوری بناتے ہیں, ہائپوتھیسس اینڈ تھیوری بناتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی چیز ایسی ضرور ہے. اب اس کی ریسرچ کرتے 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 وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اس کا اصل انگریڈینٹ ان کو پتہ چل جاتا ہے, اچھا اس میں جو ہے فلاں میڈیسن ہے. اب اس میڈیسن کی وہ جب ریسرچ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا اچھا اس کا جو ہے نا کیمیکل سٹرکچر یہ ہے. کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے, کیمیکل سٹرکچر جو ہی ان کو پتہ چل گیا, اب وہ اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اب سیکرٹ آ گیا اس کا. اور اسی چیز کا نام ریسرچ ہے. ریسرچر کیا کرتے ہیں؟ وہ خود تو کچھ نہیں بناتے, وہ یہاں آبزرویشن سے شروع ہوتے ہیں اور سیکرٹ پتہ کر لیتے ہیں. سیکرٹ جو ہی ان کو پتہ چلا, انہوں نے وہاں سے پھر 10 دوائیاں نکال لی. اچھا جی اس کو جناب یہ مینیپولیشن کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, اس کو یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. لوگ کو جب کمال کر دیا, کمال کر دیا. یہ آج کل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے, بڑی تعریفیں کرتے ہیں. سوری, ہر وقت جہاں بیٹھیں گے سائنس کی ترقی 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 ترقی, سر میں درد پڑ جاتا ہے یار. کوئی اور بھی کوئی بات کرو, اللہ کی بھی کوئی تعریف کرو, سائنسدانوں کی تعریف کرتے رہیں گے. پہیا کا پتہ چل گیا کہ یہ ویل جو ہے نا ایسے گھومتا ہے, اس کے گھومنے سے جی کیا فائدے ہوتے ہیں. اب انہوں نے اس پہیے کے گھومنے کو جو ہے نا ویل کے گھومنا, اس کو انہوں نے اپلائی کیا, ہر مشین کے اندر پہیے لگا دیا. سیکرٹ پتہ چل گیا تھا ان کو بس. اچھا, اب دنیا کی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم یوں بنایا ہوا ہے کہ سیکرٹ تم نے تلاش کرنا, ہم نے بنا دیا. فرمایا ہر بیماری کا علاج اللہ نے بنایا ہوا, کوئی بیماری اللہ نے بغیر علاج کے نہیں بنایا. صرف ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ریسرچ کرنا ہے. کرتے کرتے ہمیں ایک نہ ایک دن وہاں پہنچ جاتے ہیں. اچھا, ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا, میڈیکل ریپ تھا, وہ اپنے جناب دوائی کا بڑی تعریفیں کر رہا تھا, بڑی اچھی دوائی ہے جی, بڑا اچھا ہے جی, آج دیکھیں کتنی ترقی ہو گئی ہے. میں تھوڑی دیر بولتا رہا, میں نے کہا کہ یار بس کرو جا. کہتے جی کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا تم ایسے فضول باتیں کر رہے ہو, تم کہتے جی بڑی ترقی ہو گئی ہے, بڑی ترقی ہو گئی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پہلے بیکٹیریا وائرس نہیں ہوتے تھے, تم نے ایجاد کیے ہیں, تمہارا اینٹی بایوٹک بنے ہوئے آج 1940 میں تم نے پینسلین بنایا,
1940 سے پہلے جو انسان زندہ رہتے تھے ان کو بیکٹیریا نہیں لگتا تھا. اب سوچ رہے بات کیا دیئے. تو میں نے کہا یار پہلے بھی علاج ہوتا تھا, اب تم نے اپنے علاج کا سٹائل بدل کر دیا اور تم نے اپنی دوائیاں شوائیاں بنا دی ہیں سارا, اور جو دوائی تم بناتے ہو اس کے پہلے تم سٹاک بیچتے ہو, مارکیٹنگ کرتے ہو اس کی, اور کے بعد آ کے تم کاروبار کرنے کے لیے آئے ہو. ہم لائسنس ہیں بندے ہیں, ہم وہی آگے اٹھا کے آگے بیچ دیتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو تم اب خام خا کے لیے گیت گا رہے ہو میرے سامنے, جاؤ بھائی کاروبار کر رہے ہو تو کاروبار کرو, اتنی بات کرو تم. اب یوں بیٹھ کے کہنا کہ ساری انسانیت جو ہے نا وہ بے وقوف ہے, ہم سب سے اچھے ہو, تو ایسی بات نہیں کرنا. یہ تو نہ سمجھداری والی بات ہے. آپ سیدھی سی بات کہہ رہے ہیں, آپ یہ دوائی ہے بھائی ٹھیک ہے دوائی کھا لیں گے, چلو بھائی اب کیا کہیں گے, ہمارے پاس اور الٹرنیٹو نہیں ہے. وہ ایک بندہ آیا وہ پاکستان سے, کوئی ایک دوائی بھی نہیں کھاتا تھا, یہاں آیا کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا ہوئی پھیلا اس کے پاس دوائیوں کا, میں نے کہا تو ڈرگ تجھے ڈاکٹر نے جو ہے ڈرگ لگا دی ہے, کھا تو ہی کھا, سارا دن کھایا کھا, یہ جی کھا رہا ہوں میں, یہ کھا رہا ہوں, دوائیاں ہی دوائیاں کھاتے رہو, یہ ڈرگ ایڈکشن ہے. اچھا کیا اس کا فائدہ کیا ہے, تو اسٹاک جو بکا ہوا ہے پیسے نہیں کمائیں گے, ویسے چھوڑ دیں گے آپ کو, پیسے سے خریدی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, انہوں نے پیسے کمانے ہیں, جب تک وہ پیسے پورے نہیں ہوں گے اگلی دوائی نہیں بنے گی. یہ سب کاروبار ہے بھائی, ہم مجبور ہیں کہ کیا کریں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا چارہ ہے, جو مارکیٹ میں جو سبزی فروٹ ملتا ہے ہم وہی کھاتے ہیں نا. آج پاکستان میں اگر گلاوا ملے گا تو گلاوا کھائیں گے, یہاں اگر فریش ملے گا فریش کھائیں گے, جو مارکیٹ میں ہے وہی چیز ہم کھا رہے ہیں, اتنی سی بات ہے. تو اب حدود بتائے جا رہے تھے کہ شریعت ہے, ہم نے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے محبت کر لی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے بات سمجھ آ گئی. اللہ تعالی کی معصیت کر کے مخلوق کی اطاعت کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے. فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ نہیں کرو اطاعت تو مخلوق کی. پیاری بیوی نے کہا اور میں نے بات مان لی, اور یہ بچوں کے لیے کماتا ہوں کیا کروں, وہ کیا ہے 9/11 کیا اسے 7/11 بنایا ہوا, اس کے بنایا اس میں حرام بیچے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں, اسے پوچھا کہ یہ کتنی, اور یہ بچوں کے لیے آخر کام تو کرنا ہو, وہ بھائی تو وہاں سے کما کما کے بچوں کو آ کے حرام کھلائے گا تو کیا کرے گا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اپنے خالق کی معصیت کرتے ہوئے تم اب مخلوق کی جو ہے اطاعت نہ کرنا. دیکھو اگر محبت یک طرفہ ہونا وہ نیری تکلیف ہے. مجنو کو ہو گئی تھی لالا تو رہتی تھی پتہ نہیں محل میں, تو وہ سڑکوں میں بیچارہ مارا مارا پھرتا تھا, اس کی اسٹوریاں مان گئی. تو یک طرفہ محبت, اگر یک طرفہ محبت ہو تو تکلیف دہ ہوتی ہے, اگر دو طرفہ محبت ہو تو مزہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ فرماتے ہیں یحب المحسنین یحب الصابرین یحب المتقین. سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ پیار فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انداز سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ ہم جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک گناہگار بندہ بھی سوچے گا کہ چلو بھائی نیک لوگ تو نیک ہوتے ہیں, محسن ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, صابر ہوتے ہیں, ذاکر ہوتے ہیں, شاکر ہوتے ہیں, میں کیا چیز ہوں, میں تو گناہگار ہوں. تو فرمایا التائبو, وہ بندہ جو توبہ کر لیتا ہے وہ کیا ہے, حبیب اللہ, وہ کیا ہے, حبیب اللہ. الطائب حبیب اللہ, وہ اللہ کا حبیب مان جاتا ہے, اللہ کا پیارا بن جاتا ہے, توبہ کرنے والے کو بھی اللہ پسند فرما لیتا ہے. ایسے رب کے ساتھ بھی اگر ہم رشتہ نہ جوڑیں تو پھر آپ بتائیں کہ کیا کریں, کتنی ناانصافی ہے. یہ اپنے رب سے دور بھاگتے رہیں گے, بھاگتے رہیں گے, کہاں جائیں گے, کب تک بھاگ سکیں گے. تو میں اگر تم زمین آسمان سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھا دو, جاؤ بھاگ کر دوڑ لگاؤ. تو اللہ رب العزت سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی بندہ محبت کسی سے کرتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر حسن و جمال ہے، خوبصورتی لوگوں کو پسند آتی ہے، آج کل نوجوان تو ماشاءاللہ بڑے چیمپئن ہوتے ہیں اس چیز کے، اگر حسن و جمال جو ہے وجہ ہے تو بھائی پھر آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت تو حسن و جمال کا خالق ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ تو جمال کو پسند بھی کرتا ہے اور خود بھی جمیل ہے، تو اللہ سے پیار کرو. اگر فضل و کمال جو ہے کہ جی بعض لوگوں کے اندر بڑی بڑی ایبلٹیز ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، کوئی بڑا مولانا صاحب ہو، بڑا اچھا قاری صاحب ہو، پچھلے دنوں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ قاری صاحب آئے ہوئے تھے مسجد کے اندر، وہ قرآن پڑھتے تھے اور لوگ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں اور کئی لوگ تو ایسے دیوانے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر کہ بھائی اگر وہ کہہ رہا ہو کہ لعنت اللہ کافرین تو ایک بندہ ساتھ میرے بیٹھے ہوئے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ جو کہنا ہے، لیکن قاری صاحب کا اسٹائل تھا بول، وہ لوگ اس کو لائک کر رہے تھے، اچھا لگتا ہے. تو اگر یہ فضل اور کمال جو ہے یہ اگر کاز ہے کسی کی محبت کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کے اندر فضل و کمال تو پھر انتہا پہ ہے، تو اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں. اگر کسی کو مال سے محبت ہے اور مالدار سے محبت ہے، ہمارے یہاں پر بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مالدار لوگ رہتے ہیں، اچھا اگر وہ پارٹی پہ بلائیں نا، لوگ اپنے کام چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں، بڑی تاکید سے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ جی بڑی اچھی کوٹھی ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑی عالی شان دعوت چاوت کھانا شانا جی وہ سب بہت اچھا ہے، آپ سب چیز چھوڑ کے وہاں جائیں گے صرف اس لیے کہ وہ مالدار ہے. بھائی اس نے کوٹھی تمہیں تھوڑی دیکھ لینی ہے مرنے کے بعد، لیکن نہیں جی بڑی تاکید کے ساتھ او جی اس کی کوٹھی میں جو ہے نا وہ پاکستان ٹی وی والوں نے ڈرامہ بنایا ہوا تھا، وہ آئے تھے وہاں پر ڈرامہ ہوا، آپ بھی چلے مجھے کہیں گے دعوت مجھے بھی ملی گئی، آپ ہی چلو وہاں ڈرامہ ہوا تھا، میں بھائی تم ڈرامہ کرو ہم بھی ڈرامے والے بندے آپ کے ساتھ چلو. وجہ کیا ہوتی ہے یہ جی کوٹھی ہے، کوٹھی کے لیے لوگ جاتے ہیں، پیسے کی طرح محبت ہوتی ہے، لوگ پیسے والے کا بچہ کھڑے ہو کے بھی پیشاب کرے نا لوگ کہتے ہیں یار اسٹائل ہے. کوئی بات نہیں، غریب آدمی جو ہے نا ٹوپی شوپی پہن کے بھی آ جائے اور جناب ایسے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھنی قرآن جی سنانا ہے، یار بچہ یہ تو ٹھیک ہے پھر ملیں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ کرو. تو بھائی اگر مال محبت کی کاز ہے تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما، اور جو کچھ اس میں ہے اور سب چیز کا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے. تو کرو پھر اللہ سے پیار جی اگر یہ طبیعت ہے. اسی طرح کہتے ہیں جی فلاں بندے کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، الانسان عبد الاحسان، جو کوئی احسان کر دیتا ہے بندہ اس کا بندہ بن جاتا ہے، انسان اس کے آگے پھر جھک جاتا ہے، عبد بن جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ انسان کے اندر احسان کرنے والوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اب اللہ رب العزت کے احسانات کو اگر ہم گننا چاہیں تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تم گن بھی نہیں سکو گے، میرے احسانات تم پر اتنے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو میں نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں وجود دیا، کوئی جانور نہیں بنایا کہ لوگ تمہارے اوپر وزن لاد دیتے اور تم سے کام لیتے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا، کیوں کہ حشر کے دن جب لوگ چلیں گے سفارشی کو ڈھونڈنے کے لیے تو آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے وہ کہاں آ ٹھہریں گے؟
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہیں گے ہماری سفارش فرما. بڑی تکلیف ہے. آپ فرمائیں گے ہاں میں نے بھی ایک دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے اس وقت کے لیے. چنانچہ اس وقت آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا, آپ وہاں تشریف لے جائیں گے, آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں مانگیں گے, ایسی حمد و تعریف کریں گے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جلال جمال میں بدل جائے گا. تو اب دیکھا کہ یہ ہے فائدہ ہے. تو اب آخری بات یہ ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ بھی ہم نے محبت کی ٹاپک میں باتیں کی, اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی کام کی چیز ہے, یہ تو فاؤنڈیشن ہے پورے دین کی, تو ہم کس طرح سے اس محبت کو بڑھا سکتے ہیں؟ بڑھانے کے بھی کلیہ بتانے چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ کروایا جاتا ہے, جو خانقاہوں میں بلایا جاتا ہے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے. خانقاہ میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کو ذکر سکھایا جائے. ہوش در دم ایک ٹرمینالوجی ہے, یہ نقشبندی طریقت کے اندر استعمال ہوتی ہے. چشتی حضرات اس کو پاس انفاس کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ تمہارا کوئی سانس ایسا نہ ہو جو غفلت سے بھرا ہوا ہو کہ تمہیں پتہ نہ چلے اور سانس تم ایک لے لو اور تم جو ہے اللہ سے غافل ہو. ایسی پریکٹس کی جائے ہوش در دم, یہ فارسی کے الفاظ ہیں, کہ تم ہوش میں رہو, ہر ہر سانس کے اوپر تمہاری توجہ ہو. کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ توجہ اللہ نہیں ہے تو وہ طریقت کے اوپر نہیں ہے, وہ طریقت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. طریقت کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ ہر ہر سانس میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے, یعنی ذکر کی ایسی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی یاد, اسے وقوف قلبی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے, کہ ایسی کیفیت کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. آسان سے لفظوں میں شروع شروع میں یہ بات سمجھا دی جاتی ہے, لیکن کتاب جو شجر ہے اس کے اندر آپ پڑھیں گے لکھی ہوئی ہے, تو یہ ساری ٹرمینالوجی اس میں لکھی ہوئی ہے. کسی دن موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ساری ٹرمینالوجی بتائیں گے تاکہ نقشبندی طریقت کے بارے میں سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ جو ہے کیا چیز چاہتے ہیں کہ کیا چیز نصیب ہو جائے. ایک اور لیول ہوتا ہے, اس کو یاداشت کہتے ہیں. یاداشت کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ بھلا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ, ایسا مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی آدمی رو رہا ہو, جو رونے کی آواز آتی تھی. کیا چیز کیوں روتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت کی اتنی شدت تھی, اتنی شدت تھی, اتنی شدت تھی کہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو ان کے لطائف میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو. کسی کو غم لگا ہوتا ہے نا, بندہ اپنا پیارا فوت ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں میرے سارے جسم کے اندر لہریں دوڑتی ہیں غم کی. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں سے یہ ایسی رونے کی آواز آتی تھی. یہ صوفیہ کرام نے جو چیزیں بنا رکھی ہیں یہ کوئی اپنی طرف سے کوئی جادو تماشا نہیں ہے. الحمدللہ ایک ایک کیفیت احادیث سے ثابت ہوتی ہے. پڑھتے چلے جاؤ, آج یہ کہتے ہیں کہ یار ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو باہر سے کہیں آ گئی ہے, قرآن حدیث سے ہر چیز ہے. اگر قرآن حدیث میں سے نہیں ہوگی تو کیا اس معرفت کو کریں گے, آگ لگائیں گے؟ اس سے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کو اگر وہ مزہ نہیں آیا تجھے آ رہا ہے تو کمال ہے, پھر یار تو بازی لے گیا پھر. تو ہر چیز الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور وہی کیفیات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی کیفیات آ کے سناتا ہے تو ہم بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, بیٹھا ہوا گیت سنا رہا ہے, پرواہ نہیں ہوتی. نہ ہمارے حضرت نے کبھی ایسی باتیں سننے کی کوشش کی نہ ہم سنتے ہیں. ہر چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور یہ کیفیت ذکر اللہ سے پیدا ہوتی ہے. بندہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, ذکر مراقبہ کرتا رہتا ہے, اس کے اوپر آہستہ آہستہ یہ کیفیت چھا جاتی ہے. تو ایک فارمولا کیا ہوا؟ وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, کہ تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اچھا کثرت کسے کہتے ہیں؟ اگر دو آدمیوں کے پاس ملا کر $100 ہو جی, ہم کس کو کہیں گے کہ اس کے پاس کثرت ہے جس کے پاس 50 سے زیادہ ہوں گے، کسی کے پاس 60 روپے ہیں دوسرے کے پاس 40 روپے ہیں، تو 60 والے کو کیا کہیں گے؟ یہ کثیر ہے. چلو جی آج کے گئے گزرے زمانے کے اندر اسی فارمولے کو لے لو. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر وقت میرا اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، اللہ کی محبت میں گزرتا ہے، کیفیات میں گزرتا ہے، دینداری پرہیزداری میں گزرتا ہے، تو آپ کس میں ہیں؟ وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اپنا اپنا تجزیہ ہر کوئی خود کر لے. اور اگر میرا اکثر وقت جو ہے دنیا کے کاموں کو سمیٹنے میں لگتا ہے، غفلت میں اکثر وقت گزرتا ہے جی، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر دنیا کثیرا ہو گیا ہے جی، پھر ذکر کثیر اللہ کا تو نہ ہو رہا نا. چلو بھائی ہم وہ بات دو ٹرمینالوجی، اب ہم وہ ڈیفینیشن نہیں کرتے کہ بھائی یہ بہت کثیر کثرت سے آپ ذکر کریں جی، اتنی تسبیحات کرو گے تو ہم مانیں گے. چلو بھائی ہم وہ نہیں کرتے، آپ 50-50 کر کے اپنا حساب لگا لو خود ہی. تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو کسی صوفی کا حکم نہیں ہے نا. وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اچھا اس کے بعد دوسری چیز فرمائی کہ اگر تم نے جو ہے اپنے اندر اللہ کی محبت کو بڑھانا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ منسلی اجتماع میں آنا پڑے گا. ہے جی آنا پڑے گا، ذات کریم ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جہاں جہاں مسجدوں میں پروگرام ہوتے ہیں یا کہیں پر کسی کی کوئی اٹیچمنٹ ہے، ہر آدمی نے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم بنایا ہوتا ہے، تو آپ اس سسٹم کے اندر جب آپ رہیں گے، اس میں آپ ذکر کی محفلوں میں آئیں گے، اللہ والوں کی محفلوں میں آئیں گے، آپ اپنی اٹیچمنٹ رکھیں گے، تو ذاکرین کی صحبت میں رہنے والوں کے اندر جو ہے ذکر پیدا ہو جاتا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے. آج کل کے دور میں سائنٹیفکلی کہیں گے پیئر پریشر ہوتا ہے، بندہ جب اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ رہے گا آٹومیٹیکلی وہ بھی اللہ والا بن جائے گا، جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر اس کے اوپر ہو جائے گا. اب جتنی آپ نے اس میں پیورٹی مانگنی ہے نا، جتنا آپ چاہتے ہیں بس اس کے مطابق ہر آدمی اپنا اپنا ڈیزائن کرتا ہے. کئی لوگ صاف کہہ دیتے ہیں بھائی اتنا مولوی نہیں بننا، باہر صاف کہہ دیتے ہیں. انہوں نے یعنی کہ یوں سمجھے کہ 100 میں سے 10% مولوی بننا ہے، کسی نے 20% مولوی بننا ہے، کسی نے 30% کرنا ہے، کوئی ہوگا اللہ ماشاء اللہ جو کہے گا سارا کا سارا ہی میں دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ایسے لوگ بہت تھوڑے سے ملیں گے. بس یہ اپنی اپنی ہے. اچھا اب یہ شروع شروع میں تو یہ آج بھی کہتے تھے یار سب کو بس کسی طرح گردن سے پکڑ کے بناؤ سیدھا بندہ نہ پتر بناؤ ان کو. اب ہم کہتے ہیں کہ چلو جی گھوڑا نکال رہے نا ٹھیک ہے، یہ اسٹوری سنی ہے ہم نے گھوڑا نکالنے والی، گھوڑا نکالنے والی اسٹوری کسی نے سننی ہے؟ وہ چکر یہ ہوا ایک مولوی صاحب جو ہے نا وہ شاید تبلیغ کے مولوی تھے، تو وہ جا رہے تھے نا تو کہتے ہیں جی اگر میں غلط سناؤں تو مجھے بتا دینا کیونکہ میں نے تو پوری نہیں سنی ہوئی نا. تو وہ کہتے ہیں جی وہ بندہ انہوں نے دیکھا ایک دیہاتی سا بندہ ہے کوئی اور وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس سے جناب بات چیت کی کہ بھائی کیا حال ہے. وہ کہنا جی ماشاء اللہ میں بھی مسلمان ہوں، تو سب مسلمان مولوی صاحب واش بڑا خوشی ہوئی کہاں سے آئے ادھر بیٹھے جی. سب تعارف ہونے کے بعد اسے پوچھا کہ بھائی آپ کیا جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ تو اس نے کہا جی میں تو ہر سال گھوڑا نکالتا ہوں، یہ پکا مسلمان. بڑی اچھی بات ہے جی آپ پکے مسلمان ہیں گھوڑا نکالتے ہیں. خیر وہ مولوی صاحب تو تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں آئے تھے، اس کے ساتھ ان کا طالب علم بھی ہوگا. تو نکلتے نکلتے مولوی صاحب نے کہا بھائی گھوڑا نکالتے رہیے وہ نہ بند کرنا. تو اب اس نے طالب علم نے کہا بھائی یہ تو عجیب سی بات ہے گھوڑا نکالتے رہیے، گھوڑا نکالنا کون سا بھی دین ہے؟ تو انہوں نے مولوی صاحب نے سمجھایا کہ دیکھو گھوڑا نکالنے کا مقصد اس کو میں نے یہ بتایا کہ یہ نام کا مسلمان ہے، اگر اس کا گھوڑا نکلنا بند ہو گیا تو یہ بالکل فارغ ہو جائے گا، یہ آئندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہے گا. اب اس کی پریکٹیکل آپ کو میں اپنا واقعہ بھی سنا دوں. چلو بھائی گھوڑا ہم نے بھی ایک نکلتا ہوا دیکھا. ایک لڑکی آئی ہمارے پاس دفتر میں، کہنے لگی مجھے جاب چاہیے. اچھا
कभी ठीक है इंटरव्यू दो आओ भी बातचीत करो, बातचीत की हमने, तो बातचीत करते हुए उसने कहा जी मैं मुसलमान हूँ। खुशी मुसलमान है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जब उसने देखा ये तो खुश हो गया, अभी मुसलमान है और जॉब भी इसी ने देनी है। तो फिर वो उसने थोड़ा और खुल के उसने बातचीत करनी शुरू की, तो कह लेंगी कि भाई यू नो आई नो नेम ऑफ मोहम्मद, यू नो बड़ा कमाल किया था। मैं ओ, तुम्हें ये भी पता है, कमाल है, जबरदस्त बात है, तुम्हें तो ये पता है कि मोहम्मद, कहती है मुझे इससे भी ज्यादा पता है। अच्छा और क्या पता है, कहती है मुझे ये पता है कि बिस्मिल्लाह भी कहते होते हैं। हाँ मेरे को तो कमाल है, जल्दी कर तुझे जॉब देनी है। हमने फटाफट उसका इंटरव्यू बंद किया, हमने कहा इसको जॉब रखो, इसको चलो ले जाओ इधर, नूर साहब को बुलाया, हमने कहा भैया इसको पकड़ो जल्द उधर ले जाओ, इसको काम पे लगाओ, इसको जॉब देनी है, जरूरी जॉब देनी है। वो बेचारी नई नई आई थी इस मुल्क में, मैं इससे पहले किसी और कहते चढ़े और ये इसका बिस्मिल्लाह भी चला जाए और इसको ये जो नाम मोहम्मद का याद है ये भी भूल जाए, ये घोड़ा निकालती है इसको जल्दी जाए। और साथ ही इनको कह दिया कि जल्दी करो वो जो किताब है ना वो तालीम हक वाली किताब वो इसको पढ़ानी शुरू करो ताकि घोड़ा निकलता रहे। कमाल होगी ना, तो ये हमारे साथ ही हुआ। तो अब ये है कि जिक्र करने वालों की सोबत में रहना। अगली चीज है वो है तिलावत कुरान मजीद। तिलावत कुरान मजीद करने से इंसान के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती है। आपने देखा है कई लोग होते हैं कुरान मजीद को चूमते हैं, रखते हैं, ऊपर सजाते हैं, उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, ये मोहब्बत का एक इजहार होता है। महबूब ने खत लिखा ये उसको सर आंखों पर लगा रहे होते हैं, मोहब्बत प्यार से उसको देख रहे होते हैं। अब इसी कुरान मजीद की किताब को पढ़ना ही सारे की सारी शरीयत है। किताब एक ही है और किताबें नहीं है, बाकी सारी तफसीलात है। कुरान मजीद ही किताब है, इसी की खातिर सारा दर्द निजामी जरा बना हुआ है। पढ़ना क्या चाहते हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं। लिहाजा कुरान मजीद जो है इसको छूना भी इबादत, इसको पढ़ना भी इबादत, इसको देखना भी इबादत, इसके मायना को समझना भी इबादत, इसको पानी में घोल के पी जाना भी इबादत। ये लोग तवीज मांगने आते हैं, सूफी साहब तवीज दे दें, फलां तवीज दे दें, भाई सारा कुरान मजीद 30 सपारे किस लिए बनाए हुए हैं, इसलिए बनाए हुए हैं कि तुम रोजाना जो है 1 सपारा पढ़ोगे, महीने के बाद जो है तुम्हारा कुरान मजीद खत्म। जो बंदा हर महीने कुरान मजीद पढ़ता रहेगा सारी बरकतें उसको मिल जाएंगी, सारे तवीज उसके अंदर घोले हुए, सारी सब चीज उसमें मौजूद है, उसको जरूरत ही नहीं किसी सूफी के पास जाने की, सारा कुरान मजीद तवीज से भरा हुआ है, तो उसको पढ़ते रहे। अच्छा जो ज्यादा इश्क मोहब्बत करने वाले थे उन्होंने कहा भाई महीने महीने तो फिर बड़ा लंबा काम है, उन्होंने इसकी 7 मंजिलें बना दी, उन्होंने कहा जी 7 मंजिलें रोजाना 1 मंजिल पढ़ा करेंगे, 7 दिन खत्म किए जाएंगे, लिहाजा उन्होंने 7 दिन वाला कर दिया। कई ऐसे भी आशिक हैं जिन्होंने रोजाना रोजाना भी कुरान मजीद पढ़ा है, तारीख इस चीज की भी गवाह है। कोई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 20-20 साल तक कुरान के सिवा और कोई कलाम ही नहीं किया, तारीख इस चीज की भी गवाह कि ऐसे लोग भी थे जिनसे आप कोई भी बात करते थे वो वापसी कुरान मजीद की आयत में से जवाब देते थे। उनसे पूछे भूख लगी है रोटी खानी है तो वो कहेंगे कुलू व शरबू जी ला ला तसरफू ला तसरफू, तो भाई जायरा करो खाओ पियो मजे करो, हर चीज के जवाब इसी तरह देते चले जाएंगे। तो कुरान मजीद और उसके बाद अगली चीज जिससे मोहब्बत बढ़ती है वो है नमाज। नमाजों को अपने वक्त पर पढ़ना, टाइम से जल्दी पढ़ना, ये मोहब्बत की निशानी है। नमाज को डिले कौन करता है, पोस्टपोन कौन करता है, जिसका पढ़ने को जी नहीं चाहता। जब नमाज के टाइम जा रहा होता है ये जल्दी जल्दी पढ़ के अपनी जान छुड़ाता है, ये क्या है, ये उसके अंदर मोहब्बत की कमी है। नमाज के टाइम का इंतजार करना मोहब्बत की निशानी है। मस्जिदों में आकर बैठ जाना और नमाज का इंतजार करना मोहब्बत की निशानी है। نماز کے اندر حرکت کرنا، خشوع خضوع نہ رکھنا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ محبت کی کمی ہے. محبت اگر ہوگی تو اللہ اکبر کر کے دنیا سے کٹ گیا، اب یہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر اور کوئی خیال نہیں ہے. یہ جو نماز کے دوران کان کبھی یہ سر، کبھی ادھر کبھی ادھر تین دفعہ کیا، اس کا وہ خراب ہو گیا، نماز ہی ٹوٹ گئی اس کی. کسی مجبوری سے ایک آدھ دفعہ ہو گیا تو اور پاس تین دفعہ کیا تو اس کی نماز ہی نہیں. تو یہ جو ہے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، یہ محبت کو بڑھاتا ہے. آخری چیز کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ایک ظاہری نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ ظاہری نعمتوں پر انسان شکر کیا کرتا ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرے، مال پیسہ دیا ہے حرام کاموں میں نہ خرچ کرے، حلال طریقے سے کمائے، حلال راستے پہ خرچ کرے اس کو. اسی طریقے سے جو ہے اپنے تمام ظاہری چیزوں کو اور ان کے اوپر زبان سے شکر ادا کرنا، دل سے شکر ادا کرنا، یہ سارا شکر ہے کہ آدمی یہ فیل کرے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا ہو. دوسری چیز ہے اس کی باطنی شکر ادا کرنا کہ انسان گناہوں سے بچ جائیں، عبادات میں لگ جائیں، اور سالکین کے لیے جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا شکر کرنا کہ اللہ رب العزت نے اس گئے دور میں مجھے جو ہے اپنے مشائخ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ تھوڑا شکر والی بات نہیں ہے، بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نعمت ملتی ہے کہ جن کے لیے کوئی راتوں کو اٹھ کے دعا مانگے، جن کے لیے کوئی منا مزدلفہ عرفات میں دعا مانگے، جس کے لیے کوئی کعبۃ اللہ کے ساتھ لگ کے دعا مانگے کہ اللہ ان کی روحانی ترقی فرما، اللہ ان کو نمازی بنا، پرہیزگار بنا، اللہ اس کے لیے یہ کار. میرے حضرت مجھے فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ملتزم سے لگ کر آپ کے لیے دعا مانگی. ملتزم سے لگنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس کے بعد ایسا پیر جس کے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہوں اور وہ ملتزم پہ لگ کر اس آج اس کے لیے دعا مانگ رہا. یہ نعمت کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، شکر پڑھنا چاہیے. اور اس کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ انسان شیخ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اس کی کیفیات کو سمجھے کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے، کس پروجیکٹ کو لگا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ خود بھی لگ جائے، اس محبت کو پیدا کرے، اپنے آپ کو اٹیچ کرے کہ بندہ اس طرح سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کی ترقی فرما دیتے ہیں. پیر صاحب انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور مرید صاحب جو ہے نا وہ بزی ہوتے ہیں. پتہ کہاں پر بزی ہوتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ان سالکین کو جنہوں نے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اپنے شیخ کے ساتھ لگ گئے، دنوں دنوں میں وہ ترقی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانیاں فرما دیتے ہیں. اس آج اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ شہر کے اندر کون آتا ہے کون جاتا ہے، اپنے شیخ کا جنون سوار تھا، جنون سوار تھا، بس میرے حضرت اور بس میں لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے، حتیٰ کہ حضرت نے حکم دیا کہ آپ کوئی بندہ آئے تو بھائی تم بھی جایا کرو، ان سے بھی ملا کرو. اس آج اس کو تجربہ ہوا، حضرت خیر محمد مکی حجازی صاحب جو خطیب حرم ہیں ان کے پاس جانے کا، اب کیونکہ اجازت بھی نہیں ہوئی تھی، پوچھا کہ حضرت جا سکتے ہیں؟ اور کہا ضرور جاؤ، آپ جایا کرو، آپ کے لیے ضروری ہے، لوگوں کا انٹروڈکشن کرو کون کیا ہے. اچھا حضرت جایا کریں گے. جا کھڑے ہوئے، جب وہاں جا کے کھڑے ہوئے کچھ بھی نہیں کہا، فقط ایسے کھڑے ہو گئے. میں نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت کے ساتھ اتنا بڑا مجمع ہے لوگوں کا کہ آپ نے اپنا ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے اور لوگ یوں چھو رہے ہیں، بس یوں چھو رہے ہیں بس. اور حضرت مکی صاحب کیا کرتے ہیں؟ کبھی یوں جاتے ہیں، کبھی یوں جاتے ہیں، مجمع کو کسی طرح کاٹ کے میں نکل کے واپس جا سکوں. اس حضرت نے دیکھا کہ ان کو تو ملنا بہت مشکل کام ہے، بھائی کیسے ملے؟ ہم ایک اونچی سی جگہ پر میں جا کے کھڑا ہوں، چلو بھی دیکھتے ہیں اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے بھی ہمیں فائدہ ہو جائے. ہم نے دیکھا یوں یوں کرتے ہوئے ان کی نگاہ پڑی اور وہ سیدھے شوٹ کرتے ہوئے ساجد کے پاس آئے. میں فٹافٹ نیچے اترا، سینے سے لگایا، کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، آ جاؤں. لو ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے. اپنی شیخ کے ساتھ رہتے 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 اللہ نے پھر جو ہے نا یوں فائدے پہنچوا دیے. اگر یہی پہلے ہوتا کہ میں ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا تو کیا ہوتا تھا؟ انجام, ہم بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر. ایک جگہ جب ایک چیز سمجھ میں آ گئی, اب انسان اگر وہاں ڈٹ جائے, لگ جائے, اپنے آپ کو بنائے, تو انسان سنور جائے گا. جب سنور گیا آپ جہاں مرضی جاؤ گے ہر کوئی عزت کرے گا, ہر کوئی پیار محبت سے دیکھے گا. ایک کتے کے اوپر اللہ والے کی نگاہ پڑ گئی تھی محبت کی, اور اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس کا بھی تو دل ہوگا. تھوڑی سی دیر کے لیے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا, اس کا بھی تو قلب ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ رجس جانور بنا ہوا ہے. تو اب قلبی طور پہ انہوں نے نگاہ ڈالی اس کتے کے اوپر. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کتا جہاں بیٹھتا تھا باقی کتے گھیرا ڈال کے اس کے ساتھ بیٹھ جائے گا. اس کے اس توجہ کا اثر اس کے اوپر ایسا ہوا, وہ جدھر جاتا تھا باقی کتے سارے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے. یہ انسان کو شکر گزاری کرنی چاہیے, جو سبق اسباق دیے جاتے ہیں ان کو پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.